بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا سماحة الشيخ والدنا وشيخنا ومرشدنا ومصلحنا ومؤدبنا ومشفقنا ومحسننا وأستاذنا وسرور قلوبنا وقرة أعيننا الكامل الفاضل الحبيب الأمين محبوب العلماء والمشايخ فضيلة الشيخ محمد سليم دورات حفظكم الله تعالى ودامت بركاتكم العالية ومدت فيوضكم الغالية وأطال الله عمركم بالصحة والعافية وبارك لكم في علومكم وأعمالكم ونفعنا الله بكم ومد ظلكم علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وتقبل الله جهدكم وسعيكم لدينه وجعلكم منارا لهداية العالم مباركا أينما كنتم وجزاكم الله عنا أحسن ما جزى أحدا بما أنتم أهله على تعليمكم وتربيتكم إيانا مع ثقل مرضكم وعلى بذلكم أوقاتكم الذهبية لنا مع كثرة أشغالكم وعلى شفقتكم علينا مع تقصيرنا وغفلتنا في رعاية مقتضياتكم وأداء حقوقكم وجعلنا قرة أعينكم وممن سلك على منهجكم وشد الله بنا أزركم وأشركنا في أمركم كي نسبح الله كثيرا ونذكره كثيرا. أخبركم ساكن البكيع مولانا إسلام الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه. قال أخبرنا المفتي كفاية الله. قال أخبرنا قاسم العلوم والخيرات الإمام محمد قاسم النانوتوي ثم الديوبندي. قال أخبرنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي. قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق. قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي. قال أنبأنا مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني. قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني. قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي. قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحشرنا في زمرته ومحبيه. قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. اللہ تعالی شانہ کے بے شمار احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کلام کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان علوم کو پڑھانے سے پہلے ان کی غرض و غایت بتائی جاتی ہے. غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے اس علم کو پڑھنے سے؟ علم حدیث کی بھی مختلف اغراض بتلائی جاتی ہیں. ایک غرض یہ ہے کہ ہم علم حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حدیث پڑھنے والوں کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے جو بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ہم بھی ان فضائل کے مورد بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فوآہا وعداہا کما سمیعہا. اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اس شخص کو جو میری بات کو سنتا ہے، پھر اسے محفوظ کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو اس قسم کی جو فضیلتیں احادیث شریفہ میں مشتغلین بالحدیث کے لیے وارد ہوئی ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. ایک غرض یہ ہے. دوسری غرض یہ ہے کہ قرآن مجمل ہے اور اس کی تفسیر احادیث شریفہ ہے. قرآن پر عمل کرنا ضروری، لیکن وہ چونکہ مجمل ہے اس لیے احادیث شریفہ کے بغیر اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو ہم اس لیے احادیث شریفہ کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں کہ ہم احادیث شریفہ کی برکت سے قرآن کو کما حق کہو سمجھ پائیں گے اور اللہ تعالی شانہ کی مرضی کو پوری کر سکیں گے. اسی طرح ایک غرض یہ ہے کہ احادیث شریفہ پڑھنے سے پڑھنے والوں میں پڑھانے والوں میں شان صحابیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مقام صحابیت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سن کر پہنچے، اور مشتغلین بالحدیث بھی ہر وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے مطالعہ میں رہتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے رہتے ہیں، تو ان میں ایک قسم کی شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَسْحَبُ نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُ. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات تنہائی میں بیٹھ کر اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے ہیں، تو اللہ تستوحش، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ اکیلے بورڈ نہیں ہو جاتے؟ بے چینی نہیں ہوتی؟ گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ دل کمپنی کو نہیں چاہتا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وحشت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ رہتا ہوں. ان اوراق میں میں ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، ان کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہوں، مجھے وحشت کیوں ہوگی؟ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تین غرضوں کو بیان کرنے کے بعد اپنی طرف سے غرض بیان فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اگر حدیث شریف پڑھنے کی کوئی غرض نہ ہوتی، حدیث شریف پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، پھر بھی ہم حدیث کو پڑھتے، اس لیے کہ ہمارے محبوب کا کلام ہے. یعنی حدیث پڑھنے کی ایک بہت بڑی غرض یہ ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، اس لیے ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور جب ہمیں ان سے محبت ہے تو ان کی ہر چیز سے محبت ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. ہمیں چونکہ محبوب سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی وجہ سے آپ کے مولد مکہ مکرمہ سے بھی محبت ہے، اور آپ کے مدفن مدینہ منورہ سے بھی محبت ہے، اور آپ کے غار یار غار ابو بکر سے بھی محبت ہے، اور ہمیں آپ کے مؤذن حبشے کے کالے بلال سے بھی محبت ہے، ہمیں جنت البقیع سے بھی محبت ہے، ہمیں احد پہاڑ سے بھی محبت ہے، ہمیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت ہے. تو آپ کی وجہ سے، آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے، آپ کے کلام سے بھی ہمیں محبت ہے، آپ کے افعال سے بھی ہمیں محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے دل یہ چاہتا ہے کہ بار بار اس کلام کو پڑھیں، اس کلام کو سنیں. من احب شیئن اکثر ذکرہ، یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کہ بے شمار احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہوا ہم پر آج کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کلام سے نسبت رکھنے والی مجلس میں شرکت عطا فرمائی. اور پھر جن لوگوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو جمع کیا، جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، ان کے سرخیل حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل. خراسان میں کوئی محمد ابن اسماعیل میرے شاگرد جیسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود یہ فرمایا کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ جیسا کوئی شخص نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو پیدا ہی کیا تھا حدیث کی خدمت کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب. آپ کے کاتب محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خود مجھ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الہم تو حفظ الحدیث ہے وانا فی المکتب، ابھی تو میں مکتب میں پڑھ رہا تھا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے قلب پر یہ الہام فرمایا کہ تم حدیثوں کو یاد کرو. تو محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تقریباً 10 سال کی ہوگی. چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث کو یاد کرنا شروع کیا 205 ہجری میں. تو پیدائش آپ کی 194 ہجری میں ہے اور 205 ہجری میں بقول امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی کہ آپ نے حفظ حدیث کا کام شروع کیا، تو آپ کی عمر تقریباً 10-11 سال ہوگی. بچپن سے آپ نے حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا اور 16 سال کی عمر میں اللہ تعالی شانہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئی. اور اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر صرف 16 سال، اور حج سے فراغت کے بعد آپ نے اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی احمد سے کہا کہ آپ دونوں تو واپس بخارا چلے جاؤ، میں یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ یہاں ٹھہر کر یہاں کے محدثین سے حدیثوں کا علم حاصل کروں گا. اور 2 سال تک آپ نے قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں اور محدثین کو چھانا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر رات دن ایک کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کے سینوں میں جو حدیثیں تھیں وہ اپنے سینے میں منتقل کر لی اور پھر تشریف لے گئے مدینہ منورہ. وہاں کے محدثین کے سینوں میں جو حدیث کے علوم محفوظ تھے وہ منتقل کیے اپنے سینے میں. اور پھر بلاد اسلامیہ میں سے جس شہر کے بارے میں آپ کو پتا چلتا تھا کہ فنا جگہ پر کوئی ایسا شخص ہے جس کے سینے میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، وہاں ضرور گئے، وہاں ضرور گئے اور جا کر کے ان سے بھی حدیثیں لی. چنانچہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 1080 محدثین کی خدمت میں جا کر کے علم حدیث کو حاصل کیا. اور بلاد اسلامیہ میں سے کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا جہاں محدث تھا اور آپ گئے نہ ہوں. اور بعض جگہ کے بارے میں تو خود فرماتے ہیں کہ میں اب بتلا نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ سفر کر کے بسرا گیا اور کتنی مرتبہ بغداد گیا اور کتنی مرتبہ فلاں جگہ پر گیا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو بھی اور آپ کی صحیح البخاری کو بھی بہت بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا شرف حاصل ہوا اس کتاب کو اور پوری دنیا میں اس عجمی کی اتنی شہرت ہوئی اتنی شہرت ہوئی اتنی شہرت ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. بچہ بچہ جانتا ہے بخاری، امام بخاری ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو سینہ عظمتوں سے عقیدتوں سے لبریز ہو جاتا ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں 70,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر لی تھی. اور ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس وقت مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیثوں کو پڑھانا شروع کیا جب ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے, امرت تھے ابھی امرت. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خدمت حدیث کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالی شانہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, اسی لیے شروع سے ایسی حفاظت فرمائی کہ ان کے والد اسماعیل جب انتقال کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا مال میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ نے یہ انتظام کیا کہ محمد ابن اسماعیل کو کسی اور چیز کی فکر نہ کرنی پڑے, تو باپ کو بہت مال دیا. تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں انتقال کے وقت کہ اس میں حرام کا تو کوئی پیسہ ہے ہی نہیں, لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں کہ شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ نے ایسے پاکیزہ مال سے تربیت کی, اس لیے کہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس جسم کو نیک کام کی توفیق نہیں ملتی. اور پھر غالب کا شعر آپ نے پڑھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. تو پرورش کی حلال مال سے. اور جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے میدان میں قدم رکھتا ہے, تو پھر اس کا سینہ علم نبوت سے, نور نبوت سے محروم رہ جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں بھی حق تعالی شانہ نے پوری حفاظت فرمائی. آپ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور پھر ان کو جمع کرنے کا کام ایک ایسی ذات نے کیا جو عند اللہ مقبول, امام محمد ابن یوسف فربری رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں اور جو ہمارے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سب سے پہلا واسطہ ہے اس طرف سے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, تو میں نے کہا کہ اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے پاس. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرئہ منی السلام, میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا. ابو زید مروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور گنودگی طاری ہوئی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان, اور اسی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے اور میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو امام مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے, تو کہا محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. اور امام عبد الواحد ابن آدم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کہ کس کا انتظار ہے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے سفر کر کے آج بخاری آخرت کی طرف آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے میں آیا. نسبت سے میرے بھائیو چیزوں کی قیمت بدل جاتی ہے. ایک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اتنی برگزیدہ شخصیت نے اس پر کام کر کے یہ مجموعہ ہمارے سامنے جمع کیا, اور پھر یہ کمالات کا ایک شاہکار ہے، کمالات کا ایک شاہکار ہے. حضرت علامہ نواز شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ حدیثوں کے اوپر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو تراجم قائم کیے ہیں، جو تراجم قائم کیے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ ان میں اتنی گہرائی ہے، ان میں اتنی گہرائی ہے کہ ان کی حقیقی مراد تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. اور حضرت علامہ نواز شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراح امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم کے بارے میں جو کچھ فرماتے ہیں یہ تخمینات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کاش کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تراجم پر قلم اٹھاتے تو امت کو نایاب جواہر ملتے، نایاب موتی ملتے. آپ کتاب کو شروع کر رہے ہیں بابن کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی سب سے پہلا باب ہے کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اعمال صالحہ، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنا، ایمان اور اعمال صالحہ. لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کا پتہ چلے گا علم سے، علم صحیح سے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے. اسی لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل العمل، پہلے علم آتا ہے پھر عمل، پہلے علم آتا ہے. ایک شخص کو پتا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ ایمان قبول کیسے کرے گا؟ پہلے ایمان کا علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، پھر ایمان کو قبول کر سکتا ہے. پہلے نماز کا علم آتا ہے پھر نماز پڑھ سکتا ہے. پہلے وضو کا علم آتا ہے پھر وضو کا عمل. پہلے تسبیح کا علم آتا ہے پھر تسبیح کا عمل. پہلے زکات کا علم آتا ہے پھر زکات کا عمل. العلم پہلے علم پھر عمل. تو اول الواجبات ایمان ہے، اشرف الواجبات ایمان ہے، تمام اعمال کا موقوف علیہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سارے پھر اعمال، نماز، روزہ، زکات، حج، عبادات، معاملات، معاشرت، حسن اخلاق. لیکن ایمان اور یہ سارے اعمال، یہ سارے شعبے دین کے، یہ موقوف ہیں علم صحیح پر. اور علم صحیح ہم تک پہنچتا ہے وحی کے ذریعے رسول کی وساطت سے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ جس ذات گرامی کا، جس ذات گرامی کے اقوال اور افعال اس کتاب میں میں بیان کر رہا ہوں، وہ ذات گرامی رسالت سے مشرف تھی، وہ صاحب وحی تھی، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان پر علم صحیح کو نازل کیا تھا. لہذا وہ جو کچھ کرتے ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ علم صحیح کے مطابق ہے. اور اس میں ان کی کہی ہوئی باتیں اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو میں ذکر کروں گا، لہذا ایمان کے باب میں میں جو کچھ کہوں گا وہ بھی علم صحیح ہے، اور اعمال کے باب میں جو کچھ کہوں گا وہ بھی علم صحیح ہے. اب راستہ صاف ہو گیا عمل کے لیے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کو شروع کیا علم سے، علم، باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی جو ہے وہ علم صحیح ہے، دین علم ہے، علم وحی ہے، وحی سے شروع کیا، علم سے شروع کیا، اور کتاب کا اختتام کیا وزن اعمال پر. تو بابن کئی فکان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کو بیان کیا، اور بابن قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ میں وزن عمل کو بیان کیا کہ ایک دن آنے والا ہے دوسری دن زندگی میں جہاں اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ہر ایک کے اعمال کا وزن ہوگا. پہلے باب میں اور آخری باب میں مناسبت کیا ہے؟ پہلے باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مبدا کو بیان کیا ہے اور آخری باب میں منتہا کو بیان کیا ہے. ہر عمل کا ایک مبدا ہوتا ہے اور ایک منتہا. ہر عمل کا ایک مبدا اور ایک منتہا. ہر عمل کا ایک مبدا، جو عمل ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، حج کرتے ہیں حج، تو اس کا مبدا ہے. مبدا کیا ہے؟ مبدا ہے علم حاصل کرنا پہلے کہ حج کیسے کیا جائے، اس کے بعد وہ عمل آتا ہے کہ حج کیا، اور اس کے بعد اس کا منتہا کہ اس پر سزا ملی یا اس پر اجر ملا. ہر عمل کا ایک مبدا ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک منتہا. عمل کا مبدا علم ہے اور نیت ہے، اس سے کہ پہلے علم آتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو پھر بندہ نیت کرتا ہے کہ یہ مجھے جو علم حاصل ہوا ہے اس کے مطابق اب مجھے عمل کرنا ہے. یہ مبدا ہے، علم اور نیت، یہ مبدا ہے. پھر علم اور نیت کے ساتھ عمل کو وجود میں لاتا ہے. اب اگر یہ عمل اچھا ہے تو یہ ماجور ہوگا، اللہ کے یہاں اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر عمل برا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول کتاب میں مبدا کا ذکر کیا اور آخر کتاب میں منتہا کا ذکر کیا. کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کا ذکر آیا، اور انما الاعمال بالنیات والی حدیث سب سے پہلے ذکر کر کے نیت کا ذکر ہوا. مبدا، علم صحیح ہو اور نیت درست ہو. علم صحیح کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے، یعنی اتباع سنت نہیں، علم صحیح کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے تو وہ عمل برا ہے، اور اس کا منتہا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سزا. علم صحیح کے مطابق عمل ہے لیکن نیت بری ہے، تو عمل تو صحیح ہوا لیکن بری نیت کی وجہ سے اجر و ثواب نہیں ملا، ہلکا ہو گیا، عمل بھاری نہیں ہو سکا، خلوص نہیں ہے اس وجہ سے. جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی عمل میں وزن بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی شخص ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے، تو جتنا وزن میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد کا یا آدھے مد کا ہوگا وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے کا نہیں ہوگا، اس سے کہ ان کا خلوص تمہارے خلوص سے بہت بڑھا ہوا ہے. تو علم صحیح کے مطابق عمل نہیں ہے، وحی سے ہٹ کر ہے، یا تو گناہ کا کام ہے، چوری ہے، زنا ہے، یا یہ کہ دین کا کام سمجھ کے کر رہا ہے لیکن بدعت ہے، علم صحیح کے خلاف ہے وہ کام. تو اس کا نتیجہ تو سزا ہے. اور اگر علم صحیح کے مطابق ہے، اتباع سنت کے مطابق ہے، لیکن نیت صحیح نہیں، تو وزن بالکل نہیں ہوگا عمل میں. اور علم صحیح کے مطابق عمل ہے یعنی اتباع شریعت بھی ہے اور خلوص بھی ہے، نیت بھی درست ہے، اب عمل کے اندر وزن ہوگا. تو اول کتاب میں مبدا کو بیان کیا اور آخری کتاب میں منتہا کو. منتہا کیا ہے؟ منتہا کیا ہے؟ منتہا یہ ہے کہ آدمی جب علم حاصل کر کے صحیح نیت کے ساتھ کسی عمل کو بجا لاتا ہے تو اس کے ثمرات ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں اس کے دنیا میں بھی. ایک آدمی جو ہے علم حاصل کرتا ہے، صحیح علم حاصل کرتا ہے کھیتی کرنے کا، اور پھر خلوص کے ساتھ دل لگا کر اس میں کھیتی کرتا ہے، تو جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے تو اس کے ثمرات ملتے ہیں. تو منتہا ثمرات ہیں، منتہا ثمرات. لیکن جو عمل ہم نے کیا ہے علم صحیح اور نیت کے ساتھ، جو عمل ہم نے کیا ہے وہ عمل برا تھا، یا عمل تو اچھا تھا لیکن اس میں خلوص کا وزن نہیں تھا، یا عمل بھی تھا اور خلوص، اس بنیاد پر ثمرات ملیں گے. تو کس کو کیا ثمرہ ملنا چاہیے اس کے لیے وزن ضروری ہوا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منتہا بتلانے کے لیے وزن اعمال پر کتاب کو ختم کیا. یہ تو مناسبت ہو گئی پہلے باب اور آخری باب کے درمیان، اول کتاب اور آخری کتاب کے درمیان. اب آئیے سند کے اوپر. سب سے پہلی جو سند ہے اس میں ہے امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ آخری سند میں ہے امام احمد ابن اشکاب یا احمد ابن اشکاب. حمیدی کا مادہ حمد ہے، احمد کا مادہ حمد ہے. دیکھو دونوں میں مناسبت ہے، حمیدی کا مادہ حمد ہے، احمد کا مادہ حمد ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں سندوں کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کتاب میں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے وہ یا تو محمود ذات کا عمل ہے یا محمود ذات کا قول ہے، اس لیے اس کتاب کے جتنے مندرجات ہیں وہ محمود ہی محمود ہیں. اور دوسرا اشارہ یہ کیا کہ جب اس کتاب کے مندرجات از اول تا آخر محمود ہی محمود ہے، تو جو شخص بھی ان مندرجات پر عمل کرے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں محمود ہی محمود ہوگا. اور تیسرا اشارہ یہ کیا کہ جس طرح میں نے حمیدی سے شروع کر کے حمد کا اشارہ کیا اور احمد پر ختم کر کے حمد کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک حمد ہی میں زندگی گزارے. دوسرا اشارہ یہ کہ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی یہ مکی ہیں، قریشی ہیں، اور امام احمد ابن اشکاب رحمہ اللہ تعالی یہ حضرمی ہے، حضرمی، اور حضرموت یمن میں ہے، اور انصار مدینہ کی اصل جو ہے وہ یمن ہے. یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں سے آئے تھے، یمن سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ منورہ میں سیٹل ہو گئے، اور وہاں پہلے یہودی قبائل آباد تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہی یمن کے لوگ جو مدینہ منورہ میں آ کر سیٹل ہوئے تھے، اوس اور خزرت کی شکل اختیار کر چکے تھے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا. تو گویا احمد ابن اشکاب مدنی شیخ ہیں اور امام حمیدی مکی شیخ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وحی کا سب سے پہلا محبت اور مرکز یہ مکہ مکرمہ ہے، اور وحی کا آخری مرکز اور آخری محبت جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے. اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند بیان کی ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، اور یہاں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل. یہ سند غریب ہے، یہ سند غریب ہے. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو لینے میں متفرد ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابو زرعہ متفرد ہے، ابو زرعہ سے عمارۃ بن الکعکہ، اور عمارۃ بن الکعکہ سے محمد بن فضیل. یہاں تک سند میں غرابت ہے. اور پہلی سند میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند میں غرابت ہے. تو دونوں سندیں غریب ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع میں ایک غریب سند کو ذکر کیا، اخیر میں ایک غریب سند کو ذکر کیا، اور ہمیں اس حدیث کی طرف متوجہ کیا، خاص طور پہ پڑھنے پڑھانے والوں کو، علماء کو، کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، کہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی تھی اس وقت اسلام ایک اجنبیت کا شکار تھا، لوگ اسلام کو اور اسلام پر چلنے والوں کو تعجب اور اچھمبے کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام شروع میں بھی اجنبیت کا شکار تھا، پھر اللہ جل جلالہ عام منوالو اسے رفعت عطا فرمائیں گے، عروج کا دور آئے گا، اور پھر قیامت سے پہلے ہی اجنبیت کا شکار ہو جائے گا، اور جب اسلام اجنبیت کا شکار ہوتا ہے تو اورتھوڈاکسی کے ساتھ، اورتھوڈاکسی کے ساتھ اسلاف کے منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر چلنے میں لوگوں کو ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھنے والوں کو شروع میں غریب حدیث، غریب سند کا ذکر کر کے، اور اخیر میں غریب سند کا ذکر کر کے انہیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیکون غریبا وسیعود غریبا، دیکھو اسلام جب شروع ہوا تھا تو بلال کو، صہیب کو، ابو بکر کو، یہ جتنے رضی اللہ عنہم شروع شروع میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو لوگ بہت اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو تم علماء ہیں تو تم بھی اہل حق علماء میں سے بننا، اور اگر ایسا دور آ جائے کہ اسلام غربت کا شکار ہو جائے اور لوگ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر چلنے والوں کو اچھمبے سے دیکھے اور اجنبیت سے دیکھے، تو اس وقت تم جادہ مستقیم سے اور اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے منہج سے ہٹنا مت، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ فطوبی للغرباء، کہ اجنبی نظر سے دیکھے جانے والے لوگ ہی اللہ تعالی شانہ کی نظر میں مقبولین ہیں۔ ایک اشارہ یہ کیا، ایک دوسرا اشارہ یہ کیا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کہ شروع سے لے کر اخیر تک، شروع میں غریب حدیث کو لائے، اخیر میں غریب حدیث کو لائے، امام بخاری یہ اشارہ کیا کہ شروع سے لے کر اخیر تک انسان کو اپنی زندگی کی ابتدا سے، جب سے سن شعور کو پہنچے اس وقت سے اخیر تک، اس پیغام کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں پردیسی مسافر کی طرح رہو، پردیسی مسافر کی طرح، دل مت لگاؤ دنیا میں، دنیا میں مت لگاؤ دل، کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک پردیسی مسافر جب ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اسے کوئی جانتا نہیں، مثلا ہم چلے گئے دبئی، وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، بزنس ٹرپ ہے ہماری، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں، تو پردیسی مسافر اختلاط سے بچتا ہے، زیادہ تر اپنا وقت اکیلے اکیلے گزارتا ہے، تو کن فی الدنیا کأنک غریب، پردیسی مسافر کی طرح لوگوں سے دور دور رہو، بغیر ضرورت کے کسی کے ساتھ دل مت لگاؤ، بغیر ضرورت کے کسی کی باتوں میں مت آؤ، لقاؤ الناس لا یفید شیئن سوى الہذیان من قیل وقالی، لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا سوائے کیل و کال کی بکواس کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، یا تو گھنا یا لایانی، فاقلل من لقاء الناس الا، لہذا لوگوں سے ملنا جلنا بند کرو سوائے دو مقصد کے، لیاخذ العلم او اصلاح حالی، یا تو علم حاصل کرنے کے لیے یا پھر حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کیسے کر سکوں اس کی فکر کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پڑھنے والوں کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کو پوری زندگی ایک پردیسی مسافر کی طرح گزارنی چاہیے، یہاں دل نہیں لگانا چاہیے، کیفی پر جب آدمی رکتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز اسے نظر آتی ہے وہ خریدتا نہیں ہے، گھر گھر جا کر جیسے ہی کام سے فارغ ہو گیا گھر ہوم سویٹ ہوم جلدی گھر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا. سند کے اندر ایک اور بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث شروع میں لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اخیر میں لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجر, تو مہاجر کی حدیث لا کر بالکل شروع میں طالب علموں کو یہ بتایا کہ ہجرت کیے بغیر علم حاصل نہیں ہوگا, اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. ہجرت کی دو قسمیں, ایک ہے ہجرت ظاہرہ, دوسری ہجرت باطنہ. ہجرت ظاہرہ کا مطلب یہ کہ وطن کو چھوڑنا, گھر کو چھوڑنا, اور ہجرت باطنہ کا مطلب یہ کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا. شکوت الى وقی سوء حفظی, میں نے امام وقی سے شکایت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں حاصل کرتا ہوں محفوظ نہیں رہتا, سینے میں اترتا نہیں. فاوصانی بترک المعاصی, تو امام وقی رحمہ اللہ تعالی نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ, ہجرت باتیں نہ کرو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, اس لیے کہ یہ علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي, اور یہ نور جو ہے وہ ایسے شخص کے سینے میں نہیں اترتا جو سینہ اللہ کی نافرمانی کی آلودگیوں سے آلودہ ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بالکل شروع میں یہ بتایا کہ ہجرت ضروری ہے حصول علم کے لیے, گھر بار کو چھوڑے, آرام کو چھوڑے. العلم شحیح, علم بڑا بخیل ہے. لا یعطی کا بعد حتیٰ توتیہ کلک, جب تو اسے اپنا سب کچھ قربان اس کے لیے کرے گا تب جا کر کے علم اپنا تھوڑا سا حصہ تجھے دے گا. اور اخیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, ان کی حدیث لا کر, یہ بھی مہاجر ہیں, اور متوجہ کیا طالب علموں کو کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کتاب پڑھ لی تو فارغ ہو گئی, یہ ہجرت باقی رہنی چاہیے, یہ ہجرت باقی رہنی چاہیے. فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی مادر علمی میں آ کر کے کچھ وقت گزارو اپنے اساتذہ کے پاس. آپ کی مادر علمی کے علاوہ اور دنیا جہان میں پھیلے ہوئے جو علمی مشائق ہیں جن کے پاس ظاہری علوم ہے باطنی علوم ہے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر وقت نکال کر ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبتوں میں بیٹھو, ان سے حاصل کرو. یہ ہجرت جاری رہنی چاہیے. اور اب تک تم نے حصول علم کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کی ہے تو مزید آگے بھی یہ ہجرت باقی رہے. یہاں پر میں اپنا ایک ناقص خیال عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل ایک یہ نئی رسم چل پڑی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے دینی علوم پڑھا رہے ہیں. مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, اسے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے, لیکن میں اسے ایک امانت سمجھتا ہوں جو میرے دل میں ہے. اور اپنا جو ایک ناقص خیال ہے اسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے لیے ہجرت چاہیے. ہجرت, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین دور دور سے ہجرت کر کے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیٹھ کر کے علم حاصل کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھے اور استاد گھر گھر جا کر کے پڑھائے. 1400 سال میں یہ طریقہ نہیں رہا ہے, طریقہ یہ رہا ہے کہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اور استاد کے پاس جا کر بیٹھتا ہے. بڑی ہجرت یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے, ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے, لیکن ہر طالب علم سے کم اتنی ہجرت تو کروائی ہی جاتی ہے کہ اپنے ہی شہر میں شام کو مکتب کے وقت میں اپنا گھر چھوڑ کر مکتب تک جائے. اتنی ہجرت ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے دور میں جو بخارا کے گورنر تھے انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے بیٹے آپ سے علم حدیث حاصل کریں, تو آپ وقت مقرر کیجئے کہ کب آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پیغام یہ بھیجا کہ انا لا اذل العلم,
انا لا اذل العلم وانا لا احمله الى باب الامراء. میں علم کو ذلیل نہیں کرتا, میں علم کو امیروں کے دروازے پر خود لے کر نہیں جاتا. جسے علم حاصل کرنا ہے ہجرت کر کے میرے پاس آئے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور ہے مدینہ منورہ میں, امام دار الہجرہ موطا پڑھائی جا رہی ہے اور اقطار عالم سے لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے. اور ہارون رشید اپنے وقت کے خلیفہ, وہ مدینہ منورہ پہنچے اپنے محل میں اور انہوں نے پیغام بھیجا امام مالک رحمہ اللہ تعالی پر کہ میں آپ سے حدیثیں سیکھنا چاہتا ہوں, حدیثیں سننا چاہتا ہوں, موطا پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کس وقت تشریف لا رہے ہیں میرے محل میں؟ اور ہارون رشید تو نیک اور علم دوست شخص تھا, کب تشریف لا رہے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہلوایا کہ یا امیر المؤمنین العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا, علم کے پاس خود جانا پڑتا ہے. اب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے علم خود جا رہا ہے طالب علم کے گھر تک. اب پتہ نہیں وہ طالب علم صوفہ میں بیٹھا ہے, بستر میں لیٹا ہوا ہے, وضو کر کے بیٹھا ہے, بغیر وضو کے بیٹھا ہے, ناشتہ کرتے کرتے سیکھ رہا ہے, اور داخلے پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس عقیدے کا حامل ہے وہ, اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں, اس کی وضاحت کیا ہے, وہ کس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے. اور علم اگر صرف حروف سیکھ لینے کا نام ہوتا جیسے انٹرنیٹ سے سیکھ لیا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عام منوالو صرف کتابوں کو نازل فرما دیتے, انبیاء کو نہ بھیجتے. اس سے معلوم ہوا کہ حروف کے ساتھ ساتھ حروف کو عملی شکل میں سکھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے طریقہ یہی رہا ہے 1400 سال سے اور آج بھی طریقہ یہی ہے پوری دنیا میں. مشائخ کو دیکھیں, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اکابر, طریقہ یہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں, سامنے بیٹھتے ہیں, استاد شاگرد کو دیکھ سکتا ہے, شاگرد استاد کو دیکھ سکتا ہے, استاد شاگرد کی نقل و حرکت سے بہت کچھ معلوم کرتا ہے, کس ذہنی مرض میں یہ مبتلا ہے, اس کی کس طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے, یہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں, یہ سنتوں کا پابند ہے یا نہیں. اس لیے میرا اپنا ناقص خیال, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں طالب علم بھی نہیں ہوں, اب دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے کم سے کم طالب علم تو بنا دے, میں تو بہت چھوٹا آدمی, لیکن دل میں ایک قسم کی تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. مدارس قائم کیے جائیں, جو لوگ ان مدارس تک پہنچ سکتے ہیں الحمدللہ, اور جو نہیں پہنچ سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے, وہ اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. ہر شخص کے لیے عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی طرح بھی لوگوں کو عالم بنایا جائے. تو ہجرت ضروری ہے, ہجرت ضروری ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی شانہ بھیجتے تھے کہ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں جاؤ اور جا کر کے ادب سے بیٹھو اور بیٹھ کر کے ان سے سوال کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ان رجالن یاتونکم من الاقطار, ایک ہے لوگوں کو دین پر آنے کی ترغیب دینا, یہ ترغیب الگ چیز ہے, تعلیم الگ چیز ہے. یہ دعوت و تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں یہ دین سکھانے کے لیے نہیں نکلتے, یہ دین کی ترغیب دینے کے لیے نکلتے ہیں. دین کی ترغیب دینے کے لیے گلی گلی جا سکتے ہیں, دین کی ترغیب دینے کے لیے شہر شہر جا سکتے ہیں, دین کی ترغیب دینے کے لیے ملک ملک جا سکتے ہیں. دین پورا سکھانے کے لیے ملک ملک نہیں جا سکتے. ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے پریسٹن میں تو پہلے جا کر کے اسے ایک کو بخاری شریف پڑھاؤ, اور پھر جب اس سے فراغت ہو جائے تو پھر لندن جا کر اس کو پڑھاؤ, اس سے فراغت ہو جائے تو پیرس جا کر اس کو پڑھاؤ, اس سے فراغت ہو جائے تو پھر ریونین جا کر کے اس کو پڑھاؤ, اس سے فراغت ہو جائے تو بندلی جا کر کے اس کو پڑھاؤ, کیسے ممکن ہے؟ استاد اپنی جگہ پر رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علوم سکھانے کے لیے ادھر ادھر نہیں گئے, مسجد نبی میں بیٹھے. اور جو علم کے پروانے تھے وہ جگہ جگہ سے آئے اور سیکھا انہوں نے, پھر آپ کے جو ورثہ ہوئے، ابو ہریرہ ایک جگہ پر بیٹھے، ابن عباس ایک جگہ پر بیٹھے، ابن عمر ایک جگہ پر بیٹھے. یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ترغیب ہے، یہ الگ کام ہے. دعوت و تبلیغ والے بھی ترغیب کا کام کرتے ہیں، علماء بھی ترغیب کا کام کرتے ہیں. یہ جگہ جگہ جا کر علماء جو جا کر دورے کرتے ہیں، یہ ترغیب کا کام ہے، یہ تعلیم کا کام نہیں ہے. اسی طرح مشائخ جگہ جگہ جا کر دورہ کرتے ہیں، یہ تعلیم، یہ ترغیب کا کام ہے. تو ترغیب کا کام تین طبقے کر رہے ہیں، علماء، مشائخ اور دعوت و تبلیغ. لیکن تعلیم کا کام صرف علماء کرتے ہیں، اس لیے کہ علماء ہی کر سکتے ہیں اس کام کو، علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے علماء کے بارے میں یہ خیال لانا دل میں کہ ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، نکلتے ہی نہیں. یہ تعلیم کے کام کے لیے تو ایک جگہ پر بیٹھنا ہی ضروری ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. علماء کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں نکلیں، ہم کہیں نکلیں. وہ چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں بےچارے، لیکن نکل نہیں سکتے. وہ یہ مجاہدہ ہے ان کے لیے، ایسا ہی ہے جیسا کہ 10 دن کے لیے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے اور نکل نہ سکے، اور اس کا دل چاہے کہ میں نکلوں لیکن نہیں نکل. تو یہ علماء، یہ مجبور ہیں اس علم کی حفاظت کے لیے، اور جس طبقے سے انہوں نے اس علم کو لیا ہے، ان سے علم جو لیا ہے اس کو آگے پہنچا، مجبور ہیں. ان کو ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، طلبہ کو بھی ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ان رجالن یاتونکم من الاقطار. صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جب تم علم لے کر دوسرے علاقوں میں جا کر لوگوں کو سکھاؤ گے، نہیں، تمہارے پاس اقطار عالم سے لوگ آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، اس وقت تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اس لیے میرے بھائی، ایک عالم جو ہوتا ہے، عالم، علم والا، صاحب علم، حفظ قرآن جو وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے، ایک جگہ. ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے اس جگہ پر 40 سال سے زیادہ مدت تک کے لیے بٹھایا ہوا ہے. ایک جگہ پر بیٹھ گئے وہ تابعی، بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت، 40 سال تک ایک جگہ پر بیٹھے رہے اور قرآن سکھاتے رہے لوگوں کو. اس لیے میں ان تمام میرے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب کے سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. اگر آپ کے سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ ہجرت کر کے کسی مدرسے میں جا کر علم حاصل کر سکیں تو بہت اچھا، ورنہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرو، اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرو. یہ سکول وغیرہ کے کورسز میں، یہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم ایک سبق میں ایک دن کی غیر حاضری کرتا ہے تو آگے 40 دن تک جتنا سبق پڑھتا رہے گا اس کی برکت سے محروم رہے گا. کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ذہین طالب علم ہے، وہ بالکل نہ جاوے پورا سال کلاس میں، اور وہ نوٹس دوسروں سے لے لے اور اسے یاد کر کے ایگزام دے تو پاس ہو جائے گا. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ذہین طالب علم ہے، وہ دوسری نوٹس کو لے کر کے امتحان میں پاس تو ہو جائے گا لیکن نور نبوت اس کے سینے میں منتقل نہیں ہوگا. یہ علم نہ اسے نفع پہنچائے گا نہ امت کو نفع پہنچائے گا. اس لیے حروف اور نقوش بھی منتقل ہونے چاہیے، اور سینہ بسینہ جو نور منتقل ہوا ہے، نور نبوت، وہ بھی منتقل ہونا چاہیے. اس لیے اب اردو میں یہ محاورہ ہے کہ زانوی تلمس تہ کیا، زانوی تلمس تہ کیا. اور یہ تجربے سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. جو اپنے گھر میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور استاد انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ استاد کی جوتی کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ استاد کی کون سی خدمت کرے گا؟ وہ استاد کا کون سا ادب کرے گا؟ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عمر کی حدیث شروع میں ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اخیر میں ذکر کی، یہ دونوں مہاجر ہیں. بتایا یہ کہ علم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ہجرت ظاہرہ بھی چاہیے، اس کے لیے ہجرت باطنہ بھی چاہیے. اور ایک بہت اہم نقطہ اس میں دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حفاظ صحابہ میں سے ہیں. یہ حافظ الحدیث ہے اور وہ فقی ہے، فقی تو یہ بھی ہیں لیکن محدثیت میں ان کا جو مقام ہے وہ فقہ میں نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان کے مقابلے میں فقہ میں جو مقام ہے وہ محدثیت میں نہیں ہے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں, وہ بھی محدث یہ بھی محدث, وہ بھی فقیہ یہ بھی فقیہ. لیکن اللہ تعالی شانہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فقہ کی خدمت کے لیے نہیں, اصل حدیث کی خدمت کے لیے منتخب کیا, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کی خدمت کے لیے نہیں, اصل فقہ کی خدمت کے لیے قبول کیا. اس لیے کہ فقہ بھی ضروری ہے اور حدیث بھی ضروری, حدیث بھی. تو کچھ لوگوں کو حدیث کی خدمت میں لگایا, کچھ لوگوں کو فقہ کی خدمت میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی جو کہ فقیہ ہیں, اور ختم کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث پر جو کہ حافظ حدیث ہے, اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ صرف فقاہت ہوگی لیکن حدیث سے مناسبت نہیں ہوگی تو صحیح راستہ پر نہ چل سکے گا نہ بتلا سکے گا. فقاہت ہوگی, ہوشیار بہت ہوگا لیکن حدیث کا علم نہیں ہے, وہ نہ سیدھا راستہ بتلا سکے گا نہ چل سکے گا. اور دوسرا, حدیث کے متون اس کو یاد ہے لیکن فقاہت نہیں ہے, وہ بھی نہ سیدھے راستے پر چل سکے گا نہ سیدھا راستہ بتلا سکے گا. ایسے بہت واقعات ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ جب بھی استنجا کرتے تھے تو استنجا کرنے کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے, استنجا کرتے تھے تو 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے. تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ استنجا کر کے وتر کی نماز تو صرف شام کو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو کہا کہ نہیں نہیں, میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. تو دیکھو ان کے سامنے حدیث محفوظ تھی ان کو لیکن فقاہت نہیں تھی. تو حدیث کیا ہے؟ وہ من استجمر فلیوتر, جو شخص استنجا کرے چاہیے کہ وہ, اب یوتر کے 3-2 معنی ہیں, چاہیے کہ وہ تاک مرتبہ ڈھیلے استعمال کرے, ایک معنی یہ ہے, آڈ مرتبہ وہ استنجا کرے, ٹیشو کو 3 مرتبہ استعمال کرے, 5 مرتبہ استعمال کرے, ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی اتر یوترو کہ آڈ نمبر کی رکعتیں پڑھے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ وتر کی 1 رکعت ہے, ہم کہتے ہیں کہ 3 رکعت ہے. تو فلجوتر کا معنی وتر پڑھنا بھی ہے, اور فلجوتر کا معنی استنجے کے ڈھیلے تاک مرتبہ استعمال کرنا بھی ہے. تو حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ جو استنجا کرے وہ ڈھیلے 3 مرتبہ استعمال کرے, تاک مرتبہ استعمال کرے. اور وہ صاحب یہ سمجھے کہ جب بھی استنجا کرے تو وتر کی نماز پڑھنی چاہیے. تو دیکھو حدیث ہے ان کے پاس لیکن فقاہت نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں حدیث کی کتاب کو لکھ کر کہ دیکھو سب سے پہلے جو ہے وہ من افقہی صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور اخیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ محدث ہیں. تو محدث اور فقیہ ان دونوں کی محنتیں جب جمع ہو جاتی ہے, ان دونوں کی جب محنتیں جمع ہو جاتی ہے تب جا کر کے ثمرہ وجود میں آتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ شوہر کی محنت اور بیوی کی محنت, جب یہ دونوں جمع ہو جائے تو دسترخوان تیار ہوتا ہے. شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر حدیثوں کو لا کر دیتا ہے, آٹا دیتا ہے, شوگر دیتا ہے, چائے دیتا ہے, بٹر دیتا ہے, یہ سب حدیثیں ہیں. تو شوہر کما کما کر یہ ساری چیزیں لا کر دیتا ہے, اور گھر والی جو ہے وہ فقیہ ہے, وہ جانتی ہے کہ ان سب کا مکسچر بنا کر بسکٹ کیسے بنانے کا, کیک کیسے بنانے کا, ناشتہ کیسے بنانے کا, لنچ کیسے بنانے کا, سفر کیسے بنانے کا. اب اگر وہ شوہر جو ہے وہ صرف حدیثوں کو لاتا رہے اور گھر میں فقیہ نہ ہو تو پرابلم, اور گھر میں فقیہ تو ہے لیکن باہر سے کوئی چیز آئے نہیں تو بھی پرابلم. تو شوہر اور بیوی جب دونوں مل جاتے ہیں تب جا کر کے عمدہ دسترخوان وجود میں آتا ہے. تو محدث حدیثوں کو جمع کر کے فقیہ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے, اور پھر فقیہ جو ہے ان ساری حدیثوں پر غور کر کے اس میں سے دسترخوان تیار کرتا ہے, تب جا کر کے امت صراط مستقیم پر چلتی ہے. اس لیے دونوں ضروری ہے. یہ جو ہے دونوں سندوں میں مناسبت. اب جو ہے حدیث, پہلی حدیث اور آخری حدیث, بس ایک ہی بات اب رہ گئی ہے, ایک نقطہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. آخری حدیث اور پہلی حدیث, آخری ترجمۃ الباب, پہلے ترجمۃ الباب میں مناسبت بیان ہو گئی, مبدا منتہا, سند پہلی سند آخری سند. اب پہلی حدیث اور آخری حدیث, پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل برا اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم برا عمل کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. ایک مکلف, ایک مومن برا عمل کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے برا عمل تو نیت کا مورد ہی نہیں ہے. ایک مومن کو, ایک مکلف کو برے عمل کی تو نیت ہی نہیں کرنی چاہیے. اسے تو وہ عمل کرنا ہی نہیں, جب کرنا ہی نہیں ہے تو اس کی نیت ہی نہیں کرنی چاہیے. اسے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اچھی نیت کی بری نیت کی. مثال کے طور پر ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, تو میں نے چوری اس نیت سے کی ہے کہ میں غریبوں کو کھلاؤں گا, لہذا میرا یہ عمل اچھا ہو گیا. نہیں, برے عمل کی تو نیت ہی نہیں کرنی. جب نیت ہی نہیں کرنی ہے تو اچھی نیت کی ہے یا بری نیت کی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیت تو اچھے عمل کی کرنی ہے. جب اچھے عمل کی نیت کرنی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اچھے عمل کی نیت کی ہے اور یہ عمل وجود میں آیا ہے تو اب نیت کیسی تھی, اللہ کی رضا جوئی تھی یا کوئی دوسرا مقصد تھا. اگر اللہ کی رضا جوئی ہے تو اجر و ثواب ملے گا, اور اگر اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے, دوسروں کو دکھانا مقصود ہے, تو پھر پکڑ ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرائی یرائی اللہ بہی, من سمع سمع اللہ بہی. بہت زبردست وعید میرے بھائیو, زبردست وعید. اللہ کی رضا جوئی سے ہٹ کر جو کام کیے جاتے ہیں اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں, دو نیتیں بڑی. وہ کیا کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھ کر خوش ہوں, ان کے دل میں میری عظمت پیدا ہو, اور یہ کم درجے کی, یہ ریا. اور اس سے آگے سمع, کہ لوگ مجھے دیکھیں, دیکھ کر خوش ہوں, میری عظمت ان کے دلوں میں بیٹھیں, اور پھر وہ اس کا چرچا بھی دوسروں کے سامنے کرے کہ یار کیا تقریر کی, کیا قرات پڑھی, کیا نظم پڑھی, کیا انتظام ہے, کتنی نیکی اور تقویٰ ہے, یعنی تذکرہ بھی ہو. تو روحانی مریض جب پہلے درجے پر ہوتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور خوش ہوئے ہوں گے, یہ ہے ریا. اور اس کے بعد والا درجہ کہ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا لیکن پتہ نہیں میرا کچھ چرچا بھی ہو رہا ہے نہیں. تو مولانا رشید صاحب جب گاڑی میں گھر جا رہے تھے تو کسی نے کوئی تبصرہ علماء میں کوئی, اور اپنی بزرگی بھی چھپانی ہے تو کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو قابل اصلاح ہے, آپ کے ساتھ علماء تھے, اور دل یہ چاہتا ہے کہ مولانا رشید یہ کہے کہ نہیں نہیں علماء تو بہت محظوظ ہوئے درس سے, کہ دیکھا بھی, دل میں عظمت بھی پیدا ہوئی اور چرچا بھی ہو رہا, یہ ہے سمعہ. بہت بڑی وعید, بہت بڑی وعید. ہمارے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد, انہوں نے جو اہم باتیں ارشاد فرمائی وہ میں نے حاشیے میں نقل کی ہے اپنی کتاب میں. تو اس حدیث کو جب حضرت نے فرمایا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تو میرے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ اس بات کو خوب یاد رکھنے کی ضرورت ہے, یہ حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے. من یرائی, جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو اس کا عیب دکھلاتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے اور نیت میری یہ ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ابھی لوگ آئیں گے تو وہ مجھے دیکھیں گے کہ او ہو یہ تو کب سے آ کر کے نفل میں مشغول ہے. اب اللہ ان کو کیا دکھائیں گے, میرا عیب دکھائیں گے. اللہ ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالے گا کہ یار عجیب آدمی ہے, سب کے سامنے دکھانے کے لیے کھڑا ہو گیا, بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ کتنا نیک آدمی ہے, اللہ دوسری بات ڈالے گا. اور جو لوگوں میں اپنی عظمت کا چرچا کرانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کی برائی کا چرچا کریں گے. دکھانے کے لیے سارے کام کرتا ہے, جھوٹا آدمی ہے خامخا, یعنی لوگ یہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو شروع میں حدیث لائے اس میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اس میں کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ قلب کی نگرانی کرو اور قلب کو ہمیشہ ایسا رکھو کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے, توجہ اللہ کی طرف رہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ پہلی حدیث کا سبق ہے. آخری حدیث میں کیا ہے, آخری حدیث میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں اللہ تعالی شانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الوہیت کے چار مقامات کو بیان فرمایا ہے. اس میں الوہیت کے چار مقامات, الوہیت کے چار مقام ہیں. الہ معبود کس کو کہا جائے جس میں یہ چار چیزیں ہو، جو یہ چار چیک لسٹ سے پاس ہو جائے، جس کے اندر یہ چار چیز، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ تمام عیب سے پاک ہے یا نہیں. اس کو مقام تنزیہ کہتے ہیں، یہ پہلا مقام ہے مقام تنزیہ. دوسرا مقام ہے مقام تنویح، تیسرا مقام ہے مقام تمجید، اور چوتھا مقام ہے مقام توحید. جب یہ چاروں مقامات سے گزر جاتا ہے کوئی تو اسے الہ کہا جا سکتا ہے، اور وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالی شانہ کی ذات. مقام تنزیہ، مقام تنزیہ کا کیا معنی؟ کہ جو ذات الہ ہونے کی، معبود ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہو، اس میں ایک بھی عیب نہ ہو، ایک بھی نقص نہ ہو. جب دیکھا کہ ہاں عیب تو ایک بھی نہیں ہے، عیب تو ایک بھی نہیں ہے، تو کہ اب دوسری چیز دیکھو کہ یہ تمام کمالات کا سر چشمہ ہو، ایک بھی کمال ایسا نہ ہو جو اس میں موجود نہ ہو. ایک تو ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ میرے شیخ بخیل نہیں ہے، بس اتنا ہی، آپ کے شیخ بخیل نہیں ہے. دیکھو آپ نے تنزیہ کی ان کی کہ میرے شیخ میں بخل کا عیب نہیں ہے، لیکن یہ تعریف کامل نہیں ہوئی. میرے شیخ بخیل نہیں ہے، بہت سخی ہے، بہت سخی ہے. یعنی آپ نے ان سے بخل کی نفی کی اور ان کے لیے سخاوت کو ثابت کیا. تو سب سے پہلی چیز تنزیہ کہ الہ ہے، الہ، یہ الہ ہے، معبود. اللہ فرماتے ہیں کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں الہ ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ ان میں کوئی عیب ہے، نعوذ باللہ. ایک ترتیب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، دیکھا گیا کہ ہر عیب سے پاک، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، لا یذل ولا ینسا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، متخذ صاحبتم ولا ولدا، ہر عیب سے پاک. تو کہ اس کے بعد یہ دیکھو کہ کیا تمام کمالات کا سر چشمہ بھی ہے. تو جب دیکھا تو کہا کہ ہاں تمام کمالات کا سر چشمہ، تمام کمالات کا سر چشمہ، اچھا بہت اچھی بات ہے. تو تمام عیب سے پاک اور تمام کمالات کا سر چشمہ، تو کیا اگر دوسری کوئی ذات ایسی ہوتی کہ تمام کمالات، تمام نقائص سے پاک اور تمام کمالات کا سر چشمہ، تو آگے کون نکل جاتا؟ کہا کہ نا یہ سب سے اونچے ہیں، مقام تمجید، ان کا کوئی مقابلہ نہیں. کہ تمام کمالات سے مقام تنزیہ میں بھی پاس، کہ تمام عیوب سے پاک، تمام نقائص سے پاک، اور تمام کمالات کا سر چشمہ، اور بہت اونچے ہر چیز میں، نقائص سے پاکی میں بھی بہت اونچے اور کمالات کا سر چشمہ ہونے میں بھی بہت اونچے. تو کہتے ہیں کہ جو ذات تمام کمالات، تمام نقائص سے پاک اور تمام کمالات کا سر چشمہ اور سب سے بڑے، تب تو دل جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. مقام تنزیہ کے لیے اللہ تعالی شانہ نے تسبیح مقرر کی ہے، اور مقام تنویح کے لیے اللہ نے حمد مقرر کی ہے، اور مقام تمجید کے لیے اللہ نے تکبیر مقرر کی ہے، اور مقام توحید کے لیے اللہ نے تحلیل مقرر کی ہے. یہ چار مقامات ہیں الوہیت کے. سبح اسم ربک الاعلی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات الحمد للہ رب العالمین. مقام تنزیہ کے لیے تسبیح، مقام تنزیہ کے اظہار کے لیے تسبیح، اور مقام تنویح کے اظہار کے لیے تحمید، اور مقام تمجید کے اظہار کے لیے تکبیر، اللہ اکبر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور مقام توحید کے اظہار کے لیے تحلیل، لا الہ الا اللہ. یہ مقامات الوہیت کو بیان کیا گیا ہے اس میں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں، سبحان اللہ. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسبح اللہ تعالی عن النقائص کلھا. سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ میں اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے. تو سبحان اللہ سے مقام تنویح مقام تنزیح کا اعلان ہوا. اور وبحمدہ اگر اس کو واو استنافیہ قرار دیا جائے سبحان اللہ وبحمدہ میں تو واسنی علیہ بحمدہ میں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ ہے مقام تنویح. حمد کے ذریعے مقام تنویح کا اس بات کیا. اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اسبح اللہ تعالی عن النقائص کلھا علی حسب شان عظمتہ. یہ عظیم بہت اونچی ذات اسے اللہ اکبر یہ مقام تمجید. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں تین مقامات کو عبارت النص سے ذکر کیا. مقام تنزیہ کو، مقام تنویح کو، مقام تمجید کو، اور چوتھا پھر اقتضان ثابت ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور تمام کمالات کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے، تو دل پکار پکار کر کہے گا، زبان بھی کہے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات الوہیت کو بیان کر کے اپنی کتاب کو لا الہ الا اللہ پر ختم کیا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. اب یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں. لان اقول یہ بات کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ چار کلمات میں کہوں یہ میری نظر میں پوری کائنات سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں الوہیت کے چار مقامات ہیں. اور حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الکلام الی اللہ اربعون، چار باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مقامات الوہیت کو بیان کیا گیا ہے. مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ اس میں مقامات الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، مقامات الوہیت کہ اللہ تعالی شانہ تمام عیوب سے منزہ ہیں، تمام کمالات سے متصف ہیں، سب سے بڑے ہیں اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں، مقامات الوہیت. اور سب سے پہلی حدیث میں، حدیث انما الاعمال بالنیات میں مقام عبدیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے تمہیں دنیا میں عبد بن کر رہنے کے لیے بھیجا ہے، اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے ظاہری اعضا اللہ کی طرف متوجہ رہے، تمہارا قلب بھی نیتوں کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اگر ظاہری اعضا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اگر ظاہری اعضا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یا تو منافق ہوگا یا مرائی ہوگا، ابھی عبد نہیں بنا. عبد کب بنے گا؟ کہ ظاہری اعضا، ظاہر میں بھی اللہ کا فرما بردار اور باطن میں بھی اللہ کا فرما، اب یہ عبد بن گیا جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. وہاں مقام عبدیت کو بیان کیا ہے بالکل شروع میں، اور یہاں مقامات الوہیہ کو بیان کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقامات الوہیہ کی معرفت میں بندہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا، مقام عبدیت میں اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا. اس لیے بالکل اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ورد کو خوب رکھو زبان پر. اگر یہ ورد رہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زبان سے نکلی ہوئی چیز دل میں اترے گی، اور جب دل میں اترے گی تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور مقام تنزیہ کھلتا چلا جائے گا، اور مقام تنویح کھلتا چلا جائے گا، اور مقام تمجید کھلتا چلا جائے گا، اور مقام توحید کھلتا چلا جائے گا. اس میں جتنی ترقی ہوگی اتنے ہی بندے کو اپنی کم مائی کا استحضار محسوس ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اعضا بھی اللہ کی طرف رہیں گے، دل بھی اللہ کی طرف رہے گا. تو پہلی حدیث میں مقام عبدیت کو بیان کیا گیا ہے، آخری حدیث میں مقامات الوہیت کو بیان کیا گیا ہے. اور جب مقامات الوہیت کے استحضار میں ترقی ہوگی، مقام عبدیت میں ترقی ہوگی، اور مقام عبدیت میں جب ترقی ہوگی تو پھر موت آئے گی لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو ان مضامین کی برکات نصیب فرمائے. اور یہ جو پوری بخاری شریف ہے، اور باقی ان ہمارے طلباء نے اور طالبات نے پورا سال جتنی حدیثیں پڑھی ہیں تقریباً 40,000، اللہ تعالی شانہ ہمیں ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم کا مصداق بنائے، اور ان کی ساری برکات ہمیں نصیب فرمائے. اور جن جن نیتوں کے ساتھ یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالی شانہ ان کی سب اچھی اچھی بھلی بھلی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے، بلکہ اپنی شایان شان اس سے بھی بہتر طریقے سے معاملہ کر کے دنیا کی آخرت کی خیرات برکات سب کو نصیب فرمائے. میں اب دعا سے پہلے اپنے ان عزیز طلبہ کی خدمت میں حسب معمول علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم میں بیتے ہوئے دن میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ اپنے طلبہ سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ مرغے تھے، مرغے، اور ایک پنجرے میں ہم نے تمہیں پال رکھا تھا 6 سال تک 8 سال تک 10 سال تک، اور اب پنجرے کو کھولنے کا وقت آ رہا ہے، اب ہم پنجرا کھولا جائے گا. جب پنجرا کھلے گا تو یہ مرغے سب باہر نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد جو ہے یہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کوئی اوپر چڑھنے کی جگہ ہمیں ملے. ہر شخص اب کوشش کرے گا کہ دین کی خدمت کی ہمیں کوئی سبیل نظر آئے اور ہم بلندیوں پر پہنچے، اور اللہ تعالی شانہ کہ دین کی خدمت کرے. اور یہی مقصد ہونا چاہیے، اوڑھنا بچھونا یہی ہو آپ کا، اوڑھنا بچھونا، دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا سے الراغب فی الآخرة الزاہد فی الدنیا، دنیا کی فکر نہ کرے آپ. میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت جنہوں نے لگایا تھا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تھی، بہت پرانے حافظ صاحب یو پی کے، ان سے میری ملاقات ہو گئی، اور حضرت مولانا فخر الدین، حضرت مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہم کاندھلا والے، ان کے وہ مجاز ہیں، حضرت مولانا افتخار صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو ان کو مجھ سے محبت ہو گئی. تو ایک دن ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ روزانہ بچارے بہت اہتمام سے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا ڈھونڈتے آ جاتے تھے، بہت شفقت کی انہوں نے، تو انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس دن کافی علماء بیٹھے ہوئے، میں نے کہا حضرت ہم سب کو کچھ نصیحت کیجیے. تو انہوں نے نصیحت میں ہمیں یہ کہا کہ دین کو مقصد بنانا دنیا کو نہیں. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ دین کو مقصد بناؤ گے دنیا خود بخود آ جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی سے پانی منگواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کہ پانی اور گلاس لاؤ، یا کہتے ہیں کہ پانی لاؤ؟ جب بھائی صرف پانی لاؤ تو کہا وہ گلاس تو خود بخود آ جاتا ہے. پانی کو مقصد بناتے ہیں، گلاس خود بخود آ جاتا ہے. دین کو مقصد بناؤ گے دنیا خود بخود آئے گی. حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، بہت اونچی علمی شخصیت، دعوت و تبلیغ میں ان کا بہت اونچا مقام، بہت بڑا کردار، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ یہ فرماتے تھے طالب علموں کو، علماء کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، تورات کا مولوی ہزاروں میل دور بلقیس کا اتنا وزنی تخت کھینچ سکتا ہے، تو کیا قرآن کا مولوی 4 روٹی نہیں کھینچ سکے گا؟ اس کی تو فکر ہی ہمیں نہیں کرنی ہے. ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ اب میں جو علم حاصل کیا ہے اس کو بڑھاؤں کیسے، اس پہ عمل کیسے کروں اور پوری دنیا کو اس پہ عمل کیسے کراؤں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ کے حوالے کر دو. تو اللہ منور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پنجرہ آپ کھول رہے ہیں اور یہ مرغے جو ہے اپنی اپنی اونچی جگہ تلاش کریں گے کہ میں اونچی جگہ چھت پہ چڑھ جاؤں، میں ٹیلے پہ چڑھ جاؤں، درخت پہ چڑھ جاؤں اور میں مانگ دوں. تو اللہ منور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پال کے رکھا تم کو، دانے ڈالے، کھلایا پلایا، اور اب ہم چھوڑ رہے ہیں تمہیں، اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر بانگ دیتا ہے. بس ہماری بھی یہی تمنا ہے، یہاں جتنے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی یہی تمنا ہے، یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہی تمنا لیے ہوئے بیٹھا ہے کہ امت کو اچھے علماء کی ضرورت ہے جو امت کے ہاتھ کو پکڑ لے اور ہاتھ کو پکڑ کر ان کو جنت تک چلا سکے. اور یہ سب جو آج خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتے دار، آپ کے اساتذہ، یہ اکابر، یہ آپ کی خوشی میں جو شریک ہوئے ہیں، وہ یہ خوشی نہیں کہ بخاری ختم ہوئی، وہ یہ خوشی کہ امت کو سنبھالنے والے آج 18 افراد تیار ہو گئے. سب جو خوشی محسوس کر رہے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اور 18 افراد تیار ہو گئے جو امت کو سنبھالیں گے، اور 7 بچیاں تیار ہوئی جو امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو سنبھالیں. میرے بھائی، امت آج محتاج ہے، امت کو ضرورت ہے آپ کی. اس لیے اس جذبے کو لے کر کے جائیں کہ انا ایون کا سدین و انا حی، میرے جیتے جاگتے دن میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ حوالے کر دو اللہ کے، اپنے آپ کو حوالے کر دو. اور جو علم تم نے پڑھا ہے اس علم کو ترقی دو، اس کے پیچھے محنت کرو اور اپنے آپ کو وقف کر دو علم کے لیے، اور اس پہ عمل بھی کرو، اور عمل کے ساتھ ساتھ دنیا کے ایک ایک انسان تک یہ علم آپ کے ذریعے پہنچ جائے، ایسا جذبہ رکھو. جذبہ رکھو، پہنچانا نہ پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایسا جذبہ رکھو. امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب بخاری شریف تیار کی ہوگی تو ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ انگلینڈ جیسی جگہ میں، لیسٹر جیسی جگہ میں بخاری شریف کا ختم ہوگا، لندن میں ختم ہوگا، مانچسٹر میں ختم ہوگا، بری میں ختم ہوگا، بلیک برن میں ختم ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں پوری دنیا میں ختم ہو رہا ہے بخاری شریف کا، اور بخاری شریف اور امام بخاری کے چرچے ہوں گے. یہ اللہ کے حوالے کرو، ہمیں اس جذبے کے ساتھ دین کی خدمت کرنی ہے، اور قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول کو مضبوطی سے تھامو. اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی جو تشریح اسلاف نے کی ہے، اہل سنت والجماعت نے کی ہے، ہمارے اکابر نے کی ہے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کی ہے، اس وقت کے ہمارے جو بڑے بڑے اکابر ہیں انہوں نے کی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. بدار استام و غریباً وسع یعود و غریبا، اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ پوری دنیا کیا کر رہی ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیے اور اس پر چلیے اور امت کو چلائیے، اور اپنے اندر جو ہے اصلاح کی فکر بھی رکھیے. ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم بہت ضروری ہے. جن جن سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے ان کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کرائیں. جیسے آپ نے بہت محنت سے 6 سال میں یہ کورس مکمل کیا، اس کے لیے بھی کوئی ڈیڈ لائن ہو کہ 1 سال کے اندر اندر مجھے اپنی اصلاح کرا لینی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے میں انشاءاللہ کروں گا. اور پھر جو ہے امت کے لیے ہمدردی، امت کے لیے خیر خواہی، عجب، تکبر، بڑھائی، شہرت پسندی سے دور رہ کر، لڑائی جھگڑے سے دور رہ کر، سب کے ساتھ محبت اخلاق کے ساتھ پیش آ کر، تمام علماء حق کا، تمام مشائخ حق کا، ہمارے تمام دینی کام جو ہمارے بزرگوں کے منہج پہ چل رہے ہیں ان سب کو اپنا سمجھ کر، ایک دوسرے کا معاون بن کر، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، اختلاف سے بچ کر، تفرقہ بازی سے بچ کر، تہذب اور گروہ بندی سے بچ کر آپ زندگی گزاریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو، آپ کے ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو، اور ہم جیسے غریبوں اور مسکینوں کو اور گنہگاروں کو ایسی امید ملے کہ میں خود تو کچھ نہیں کر سکا لیکن میری اس شاگرد کی وجہ سے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب کی بہت حفاظت فرمائے. استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کی اور بزرگوں کے طریق پر رکھے، اور آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے، اور پوری امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو قبول فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.
وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن اماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مذرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل الله
اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوا ہے؟ سر سے پیر تک الہ العالمین ہم گناہوں میں لتپت ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھ گندے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں اٹھائے جائیں. الہ العالمین ہماری زبانیں گندی ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پر کچھ عرض معروض کر سکے. الہ العالمین ہماری آنکھیں گندی، ان سے بہنے والے آنسو گندے، وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پر پیش کیے جائیں. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمارا سراپا جسم گندا، بال بال گنہگار، رواں رواں گنہگار. الہ العالمین، الہ العالمین، تیرا کھاتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے دشمن کی فرما برداری کرتے رہے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ بخاری شریف تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے. الہ العالمین بڑی برکت والی چیز ہے. پھر الہ العالمین جن صاحب نے اسے اس کی تعلیم کی ہے، وہ بھی تیری بارگاہ میں بہت بہت مقبول ہے. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، اس عمل کی لاج رکھ کر اے رب الرحیمین ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب یہ بھائی یہ بہن ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین، تیرے اس پروگرام میں الہ العالمین تیری رحمت کے متلاشی بن کر آئے ہیں، بہت امیدیں لے کر آئے ہیں. الہ العالمین ہماری زندگیوں کو بدل دے. الہ العالمین ہماری زندگیوں سے شکاوت کو ختم فرما، سعادت عطا فرما، جہالت کو ختم فرما، علم عطا فرما. الہ العالمین تجھ سے دوری کو ختم فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے دوری کو دور فرما، اور الہ العالمین قرب نصیب فرما. الہ العالمین بدعتوں کو ختم فرما، الہ العالمین اتباع سنت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہماری بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمیں صحتیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری ذلتوں کو ختم فرما. الہ العالمین ہمیں عزتیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہماری دنیا کی رغبتوں کو ختم فرما، اور الہ العالمین ہمیں زہد نصیب فرما. اے ارحم الراحمین سوئے خاتمے سے بچنے کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، شیطان و نفس کے مقاید سے بچا لے. اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین ہم میں جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیاوی اخروی نیک حاجتوں کو پورا فرما. الہ العالمین دنیاوی اخروی خیر عطا فرما، دنیاوی اخروی شر سے محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما. ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرما، فضائل سے آراستہ فرما، خصائل سے آراستہ فرما، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما، رضائل سے پاک فرما، رضائل سے پاک فرما. الہ العالمین مقام عبدیت پر فائز فرما، مقام عبدیت پر فائز فرما، عبدیت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب میں مقامات الوہیہ کو رچا دے، بسا دے. مقامات الوہیہ کی معرفت تامہ نصیب فرما، مقامات الوہیہ کا استحضار نصیب فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، تیری تسبیح کرنے والا بنا دے، تیری تحمید کرنے والا بنا دے، تیری تکبیر کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تیری تحلیل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، الہ العالمین، زندگی کے ہر ہر لمحے میں الہ العالمین تسبیح تحمید تکبیر اور تحلیل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین موت کے وقت بھی ہماری زبانوں پر تسبیح کو جاری فرما, تحمید کو جاری فرما, تکبیر کو جاری فرما, تحلیل کو جاری فرما, حسن خاتمہ نصیب فرما, حسن خاتمہ نصیب فرما, حسن خاتمہ نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, الہ العالمین تم سے عہد کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری عبادت فرما, ہماری عبادت فرما, ہماری عبادت فرما, دنیا کی آخرت کی رسوائی سے عبادت فرما. اے ارحم الراحمین, مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما, ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین سیریا میں امن کو عام فرما, عراق میں امن کو عام فرما, یمن میں امن کو عام فرما, فلسطین میں امن کو عام فرما, افغانستان میں امن کو عام فرما. الہ العالمین حرمین شریفین کی, مسجد اقصی کی, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے اس ملک میں بھی امن کو عام فرما, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما, آنے والے الیکشن میں, آنے والے انتخابات میں خیر کے فیصلے فرما, برکت کے فیصلے فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ برکتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما, نصرتیں نازل فرما. یا رب الراحمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ تیری دنیا الہ العالمین ظلم و ستم سے بھر گئی ہے. الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ہمیں بھی ہر قسم کے ظلم سے بچنے والا بنا دے. الہ العالمین ظالم بننے سے بچا لے, مظلوم بننے سے بچا لے. الہ العالمین ظالموں کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین مظلوموں کی دستگیری فرما. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین رحمتوں کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما. اے اللہ تو رحیم ہے, تو رحمان ہے. الہ العالمین رحمتوں کو عام فرما. اے اللہ تو غفور ہے, غافر ہے, غفار ہے. الہ العالمین مغفرت کو عام فرما. اے ارحم الراحمین تو برکتوں والا ہے, برکتوں کو عام فرما. تو سلامتی والا ہے, تو سلام ہے. الہ العالمین سلامتی کو عام فرما, امن کو عام فرما. الہ العالمین تو مؤمن ہے, امن کو عام فرما, امن کو عام فرما, امن کو عام فرما, امن کو عام فرما. الہ العالمین مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما. الہ العالمین علماء کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما. الہ العالمین جتنی دینی تحریکات ہیں, جتنے دینی کام ہیں, ان میں جو اختلافات ہیں انہیں ختم فرما. الہ العالمین سب کے قلوب کو حق پر مجتمع فرما, سب کو حق دکھا دے, سب کو حق دکھا دے, سب کو حق دکھا دے, سب کو حق پر مجتمع فرما دے, سب کو حق پر مجتمع فرما دے, اہل حق کو حق پر مجتمع فرما دے, سب کو ایک بنا دے, سب کو نیک بنا دے, سب کو شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین سب کو شیر و شکر بنا دے, سب کو شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین تیرے محبوب نبی کی یہ بڑی چہیتی امت ہے, اے رب الرحیمین اس امت پہ رحم فرما دے, اس امت پہ رحم فرما دے, اس امت پہ رحم فرما دے. امت دعوت پر بھی رحم فرما, امت اجابت پر بھی رحم فرما, سب کے لیے کامیابیوں کے فیصلے فرما, سب کے لیے سرخ رویوں کے فیصلے فرما. الہ العالمین سب کے لیے دنیاوی اخروی برکات کے فیصلے فرما. اے رحم الرحیمین, اے رحم الرحیمین, اے رحم الرحیمین مدارس کی حفاظت فرما, علمی مراکز کی حفاظت فرما. الہ العالمین درسگاہوں کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین علماء کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین اہل علم کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین اہل علم کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین دین کی حفاظت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما, دین کی اشاعت میں جو لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین مشائخ کی حفاظت فرما. الہ العالمین خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین مساجد کی حفاظت فرما. الہ العالمین مقابر مسلمین کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین جماعتوں کی, جمعیتوں کی حفاظت فرما, جماعتوں میں, جمعیتوں میں. الہ العالمین جو تفریق ہے انہیں ختم فرما, جو انتشار ہے اسے ختم فرما, انتشار کو ختم فرما, انتشار کو ختم فرما. اے اللہ انتشار کو ختم فرما, اے اللہ انتشار کو ختم فرما. اے رحم الرحیمین علماء کے دلوں کو جھوڑ دے, علماء کے دلوں کو جھوڑ دے. الہ العالمین علماء کے بامین انتشار کو بھی ختم فرما. اے رحم الرحیمین, اے رحم الرحیمین, اے رحم الرحیمین رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. العالمین رحمتوں کی بارشیں برسا دے، رحمتوں کی بارشیں برسا دے، رحمتوں کی بارشیں برسا دے یا رب الرحیم، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما. بہت امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دربار میں، بہت امیدیں لے کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. الہ العالمین دنیا کا ادنا شریف آدمی اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ غیر مستحق کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. اے اللہ، تو شریفوں کا شریف ہے، تو شرافت کا منبع ہے، تو شریفوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو شرافت کا مرکز ہے. الہ العالمین ہم غیر مستحق ہیں، ہم غیر مستحق ہیں، ہمارے پاس تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. الہ العالمین بہت امید لے کر آئے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے. الہ العالمین ہماری کشتیاں گناہوں کے بھور میں پھنسی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک کشتی کو پار لگا دے، ہماری کشتیوں کو پار لگا دے، کشتیوں کو پار لگا دے، اے اللہ کشتیوں کو پار لگا دے. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ الہ العالمین ہم خطا ہی خطا ہے، مگر تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین جھولیوں کو بھر دے، جھولیوں کو بھر دے، جھولیوں کو بھر دے، ہمارے مقدر کو بدل دے، ہمارے مقدر کو بدل دے، ہمارے مقدر کو بدل دے، ہمارے ماں باپ کے مقدر کو بدل دے، ہماری بیوی بچوں کے مقدر کو بدل دے، ہمارے بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتے داروں کے مقدر کو بدل دے، ہمارے محبین محسنین کے مقدر کو بدل دے. الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کے مقدر کو بدل دے. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی امت کے مقدر کو بدل دے، امت کے مقدر کو بدل دے، امت کے مقدر کو بدل دے. اے رحم الرحیمین جن بچوں نے، جن بچیوں نے آج بخاری شریف ختم کیا ہے، اے رحم الرحیمین ان سب کو قبول فرما، ان سب کو بے انتہا قبول فرما، ان سب کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان کی سینوں کو، ان کے سینوں کو الہ العالمین علم نبوت کے نور سے منور فرما. الہ العالمین انہیں علماء ربانی میں شامل فرما، انہیں اسلام کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین انہیں اسلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے والا بنا دے. الہ العالمین، الہ العالمین دنیا کی رغبت سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں آخرت کی رغبت پیوست فرما دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین انہیں ایون کا صدین و انحی کا مصداق بنا دے. انہیں مکانم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر کا مصداق بنا دے. انہیں حقیقی معنی میں وارثین انبیاء میں سے بنا دے، انہیں حقیقی معنی میں وارثین انبیاء میں سے بنا دے. اے ارحم الراحمین انہیں علمی شغب عطا فرما، انہیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا بنا دے. حب جاہ سے حفاظت فرما، دنیا طلبی سے حفاظت فرما، شہرت طلبی سے حفاظت فرما، مایوسی سے حفاظت فرما، عجز سے، کسر سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اپنی حفاظت میں لے لے، اے ارحم الراحمین اپنی حفاظت میں لے لے، اے ارحم الراحمین اپنی حفاظت میں لے لے. الہ العالمین انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ان سے دین کا کام لے لے. الہ العالمین انہیں پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے رب الرحیمین پورے عالم میں قرآنی علوم اور الہ العالمین حدیثی علوم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ظاہری باطنی روحانی علوم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین انہیں ہم نکموں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، انہیں صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی بستی والوں کے لیے انہیں رحمت بنا دے، انہیں رحمت بنا دے، انہیں پوری امت کے لیے رحمت بنا دے. الہ العالمین پوری امت کے لیے رحمت بنا دے. اے رب الرحیمین، اے رب الرحیمین انہوں نے بہت محنت کی ہے، الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین محرومی سے بچا لے، محرومی سے بچا لے، محرومی سے بچا لے. الہ العالمین ان کے پڑھنے میں، ہمارے پڑھانے میں، چھ سال میں ہماری تربیت کرنے میں، میری، ہمارے اساتذہ، ہم سب کی جو کمی رہ گئی ہے، الہ العالمین ان کے پڑھنے میں، تربیت حاصل کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے، معاف فرما دے، معاف معاف فرما دے، معاف فرما دے، آج ہی الہ العالمین اس مجلس میں اس کمی کو پوری فرما دے، اس کمی کو پوری فرما دے، اس کمی کو پوری فرما دے الہ العالمین، الہ العالمین ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، تاکہ قیام قیامت اشاعت دین اور الہ العالمین حفاظت دین کا مرکز بنا دے الہ العالمین، تاکہ قیام قیامت اسلام کے طریق پر چلنے والا ادارہ بنا دے الہ العالمین، اس کی ہر نو سے حفاظت فرما، ہر نو کی حفاظت فرما، بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، خارجی باطنی خارجی داخلی فتنوں سے محفوظ فرما، شرور سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین کام کرنے والوں کو اخلاص نصیب فرما، اتفاق میں اضافہ فرما، اتفاق میں اضافہ فرما، اتفاق میں اضافہ فرما، محبت میں اضافہ فرما، مل جل کر الہ العالمین قیامت تک کام کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین، اس کے لیے رجال مخلصین رجال کار ہمیشہ مہیا فرماتے رہے اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، پورے لیسٹر میں اور پورے مڈلینڈ میں، پورے انگلینڈ میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں جتنے دینی ادارے ہیں الہ العالمین، جتنے مشائخ ہیں، جتنے علماء ہیں، سب کو قبول فرما، سب کی صلاحیتوں میں، صالحیتوں میں، قابلیتوں میں، قبولیتوں میں برکت پیدا فرما یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، بھائی اپنی اپنی دعائیں مانگیں، اے ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، محبین، محسنین، الہ العالمین پوری امت کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین ہمارے متعلقین، کئی لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، امت کے الہ العالمین جتنے افراد موت کے قریب ہیں ان سب کو الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما، ہمیں بھی اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، حرمین شریفین کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، جن جن اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے مشائخ میں سے جو جو بیمار ہیں انہیں عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے فیوز کو عام فرما، الہ العالمین ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادر ہم لوگوں پر قائم فرما، ان کو اعمال حسنہ کی خوب توفیق عطا فرما، ان کو ولایت میں رفع درجات نصیب فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں کا مورد بننے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین وقت آخر انہیں اعلیٰ درجے کی ولایت کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، اور ان میں سے جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں الہ العالمین ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اور اعلیٰ علیین میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما، اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے اس یہاں تک پہنچنے میں جن جن لوگوں کا تعاون رہا ہے الہ العالمین ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، دنیاوی و اخروی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما، ان کی نسلوں کو، ان کے خاندانوں کو مالا مال فرما، الہ العالمین جو مرحوم ہمارے ساتھیوں میں سے جو حضرات مرحوم ہو چکے ہیں الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے ظاہری علوم اور باطنی علوم کے جتنے سلاسل ہیں جن جن لوگوں سے ہمیں فیض پہنچا ہے، فائدہ پہنچا ہے، چاہے تقریری شکل میں ہو، تحریری شکل میں ہو، صحبت کے ذریعے ہو، دعاؤں کے ذریعے ہو، الہ العالمین ان سب سلاسل کو الہ العالمین ہماری طرف سے
خوب ثواب نصیب فرما اور الہ العالمین ان سلاسل کے ہر ہر فرد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.